نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم حضرات، آج کسی عارض کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، اس لیے تقریباً 15 منٹ کے بعد میں بیٹھا ہوں منبر پر. گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے سیرت طیبہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور آپ کی پاکیزہ سیرت تھوڑی سی بیان کی، اور میں بالکل ابتدا میں ہی تھا. آپ سے عرض بھی کیا تھا، یہ کوشش کروں گا کہ اس کو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں سب کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے تمام دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ بلند، دنیا بھر کے خاندانوں، اس زمانے میں جس قدر بھی خاندان آباد تھے اس دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ نسب، سب سے زیادہ بلند نسب اور سب سے زیادہ بہترین نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پاکیزگی کا، اس نسب کی پاکیزگی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرف سے جو سلسلہ چلتا ہے، یعنی زوجیت کا سلسلہ، اس میں ایک شخص سے بھی بدکاری صادر نہیں ہوئی. وہ جسے آج حلوہ بنا رکھا ہے، اتنا پاکیزہ نسب تھا. نسب کی پاکیزگی اور بلندی، جیسا کہ تجربہ بھی شاہد ہے اور جس طریقے سے قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اسی وقت ہو سکتی ہے جب ماں اور باپ، مرد اور عورت بدکاری سے بچے، تب ہو. آپ کا نسب کیونکہ سب سے زیادہ پاکیزہ رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے پورے نسب کے اندر اوپر تک یہ بے حیائی نہ ہونے دی، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. آپ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے جو ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، پھر حضرت ابراہیم. ماں کی طرف سے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی تھا آمنہ بنت وہب، اور قریش کے بڑے معزز خاندان میں سے تھی، وہ نسب بھی پہنچتا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک. انبیاء کرام کی اولاد ہیں، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کو زیادہ سے زیادہ ثابت کرنے کے لیے اس پورے نسب نامے میں ایک بھی بدکار نہ مرد ملے گا نہ عورت. یقین رکھیے کہ یہ بدکاری جو آج بالکل عام کر دی گئی ہے، یہ نسب کی پاکیزگی کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، نسب خراب ہو جاتا ہے. ایسا خراب ہوتا ہے کہ پھر صدیوں تک اس کے اندر پاکیزگی نہیں آتی. خوب سمجھ لیجیے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, علماء نے نہیں, صدیوں تک پاکیزگی نہیں آتی. یہ اس قدر بدترین چیز ہے. اور جب نسب خراب ہوتا ہے تو اخلاق خراب ہوتے ہیں, اور جب اخلاق خراب ہوتے ہیں تو پھر آدمی حیوان بن جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے, انسانیت اس کے اندر باقی نہیں رہتی. انسانی شرافت, انسانی پاکیزگی, انسانی اخلاق, انسانی اوصاف, یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. موضوع نہیں ہے لیکن میں اس کو تھوڑا بہت ضرور عرض کروں گا, کیونکہ آج اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا حق ہے, جس طرح چاہیں کر لیں. یہ وہیں سے دشمنوں کی, دشمنان اسلام کی طرف سے آئی ہوئی بات. مرد بھی آزاد ہے اپنی رائے میں, عورت بھی آزاد ہے اپنی رائے میں. ٹھیک ہے, ایسی آزادی ہے تو پھر بغاوت کے اوپر سزا کیوں دیتے ہو؟ اس کا جواب دو. اگر کوئی حکومت سے بغاوت کرے تو سزا کیوں دیتے ہو؟ آزاد ہے وہ, اپنی رائے کے اظہار میں, اپنے عمل کے اظہار میں آزاد ہے, کیوں سزا دیتے ہو؟ معلوم ہو کہ ایسی آزادی تو کسی جگہ نہیں. ہاں آزادی ہے تو دین سے آزادی, اللہ کے احکام سے آزادی ہے, رسول کی تابعداری اور فرما برداری سے آزادی ہے, اس میں آزاد ہے. قرآن کریم نے اور اسلام نے اس جرم کی, اس بدکاری جیسے نحوست والے جرم کی سخت سزا رکھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ, درے لگاؤ اور چھپ کر نہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ, دونوں کو درے لگاؤ اور 100 درے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, اور خوب یاد رکھو رحم نہیں کھانا تم ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مجرموں کو, ان مجرموں پر رحم نہیں کھانا. لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, رَأْفَةٌ کہتے ہیں رحم کو, مہربانی کو, کہ تمہارے اندر ذرا سی بھی مہربانی اور رحم نہیں آنا چاہیے ان کے اوپر. یہی نہیں بلکہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تنہائی میں نہیں, جیل کی کوٹری میں نہیں, بلکہ ایک بڑی جماعت مومنوں کی وہاں پر موجود ہو, ان کے سامنے لگاؤ. قرآن کریم تو یہ فرما رہا غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے کھانے کے بعد کیا حال ہوگا اس شخص کا. پچھلے دور میں کچھ درے چلے تھے, کوڑے کی سزا چلی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوڑے کی سزا کھاتا تھا نڈھال ہو جاتا, بے حال ہو جاتا ہے, اب پتہ نہیں کہ کتنے مہینے تک اس کے جسم کے اوپر یہ درد اور اس کی چوٹ کا اثر رہتا تھا. یہ ایسے ہی نہیں لگا دی, وہ انسان بنانے کے لیے لگائی. اور اگر شادی شدہ ہے تو حضرت اس کو سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کر جان سے مار دو. اس وقت چونکہ موضوع نہیں ہے تو میں نے سزا بتائی, مقصود اس کا یہ کہ انسانیت باقی رہے. اس لیے کہ جب بدکاری آئے گی نسب میں پاکیزگی ہرگز نہیں رہ سکتی, اور جب نسب پاکیزہ نہ ہوگا, صاف شفاف نہ ہوگا تو اخلاق نہیں ہوگا, اور جب اخلاق نہیں تو انسان بن گیا جانور. تو جانور بنانے سے روکنے کے لیے سزائیں. آپ کے نسب مبارک کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہر اعتبار سے, باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پورے نسب نامے میں نہ ماؤں کے اندر یہ جرم پایا گیا ذرا سا بھی, اور نہ باپوں کے اندر پایا گیا. اتنا پاکیزہ نسل دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو سب سے زیادہ پاکیزہ نسب میں آپ کو پیدا کیا گیا, سب سے زیادہ بلند نسب میں آپ کو پیدا کیا گیا, سب سے زیادہ شریف نسب میں آپ کو پیدا کیا گیا, اور یہ اس کی گواہی دشمنوں نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عالی نسب میں پیدا کیا. ایک بادشاہ کے سامنے, روم کا بادشاہ تھا, ایک کافر ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے اس کو جواب دے رہے تھے آپ کے بارے میں. اس نے پوچھا کیف فیکم نسب, شاہ روم پوچھا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان کا نسب کیسا ہے. انہوں نے فوراً جواب دیا ہو فینا ذو نسب, وہ ہمارے یہاں بڑے عالی نسب ہیں, بڑے پاکیزہ نسب ہیں. ایک دشمن کہہ رہا ہے, انہوں نے اس کی تائید کی کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي حَسَبِ قَوْمِهَا, کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ نسب میں پیدا فرماتے ہیں. تو آپ کا پاکیزہ نسب ہونا یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی شاہ روم کی نظر میں. اور بھی بڑی شہادتیں ہیں, بس اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث میں عرض کیے دیتا ہوں. فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تمام دنیا چھان ماری, جبرائیل علیہ السلام, میں نے تمام دنیا چھان ماری اور دنیا کے تمام لوگوں کو دیکھا کہ کن کے اندر صحیح استعداد اور کن کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہے. عربوں کو دیکھا, عجم کو دیکھا, مجھے صرف قریش نے یہ بات معلوم. پھر میں نے قریش کو چھانا, تو قریش کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم ان کے اندر معلوم, اور آپ انہی کی اولاد میں سے. بس اس سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوگا تاکہ اپنی رسالت, اپنی نبوت اور نبی آخر الزمان بنانے کے سلسلے میں وہ چھان بین کریں. ان میں, ان کو کسی بھی قبیلے میں, کسی قوم میں, کسی خاندان میں وہ صلاحیت نظر نہیں آئی کہ جو نبی آخر الزمان کے لیے ہونا چاہیے. نظر آئی تو قریش کے ایک قبیلے میں جو بنو ہاشمی, اور آپ اسی کے خانوادہ ہیں, اس میں نظر آئی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنا اعلی, اتنا پاکیزہ, اتنا شریف نسب عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو حقیقتاً نسب کے اعتبار سے شریف ہوتا ہے اس کے اخلاق کچھ اور ہوتے ہیں, اور جو شریف نہیں ہوتا, پست خاندان کا ہوتا ہے, اس کے اخلاق کچھ اور ہوتے ہیں. دیکھ جائیے اور تلاش کر لیجئے, جائزہ لے لیجئے, اس کے خلاف نہیں پائیں. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اصل سے دغا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں, اردو میں کہا جاتا ہے. یعنی جو شریف آدمی ہے دغا نہیں دے گا, اور اسی طریقے سے جو کم اصل ہے, نچلے طبقے کا ہے, وہ کبھی وفاداری نہیں کرے. یہ بالکل صحیح ہے. نسل کا اثر پڑتا ہے. عالی نسب جو ہوتے ہیں حوصلہ ہوتے ہیں, عالی ہمت ہوتے ہیں, اخلاق و کردار کے اعتبار سے بلندی پر جانا چاہتے ہیں. اور جو پست نسب کا ہوتا ہے, نچلے نسب کا ہوتا ہے, اس کے اندر نہ وہ ہمت ہوتی ہے, نہ حوصلہ ہوتا ہے, نہ اس کی ایسی سوچ اور فکر ہوتی ہے, اور نہ اس کے اندر وہ بات ہوتی ہے کہ جو ایک شریف آدمی اور عالی نسب میں ہونا چاہیے, وہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا سب سے بہترین نسب, اور وہ نسب ہے بنو ہاشم کا. اب یہیں سے میں تھوڑا سا عرض آپ کے چند آباء اجداد کے سلسلے میں ہاشم سے شروع کرتا ہوں, ہے تو دور تک. اچھا, ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے آباء اجداد, جیسا کہ میں پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور نبوت ان کی پیشانی میں رکھا تھا اور چمک تک, جس کی وجہ سے دیکھنے والے ان کی عزت کرنے پر اور تعظیم کرنے پر مجبور ہوتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی تھی اسی نور نبوت کی وجہ سے. آپ کے آباء اجداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل اور بڑے اچھے اخلاق سے نوازا تھا. دیکھ جائیے اوپر تک, تعریف اور سیرت کا مطالعہ تو ہم کرتے نہیں, ہم تو ناولوں کا کرتے ہیں. ہمارے پاس سیرت دیکھنے کے لیے وقت نہیں, ناول دیکھنے کے لیے. ذرا خیال کیجئے کہ جو قوم اپنے رہنما, اپنے سرپرست اور اپنے آباء اجداد کی تاریخ سے غافل ہو جائے, وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی. آپ دیکھیے ان کو جن کے آج ہم اتباع کرنے والے ہیں, یعنی انگریز ملعون, دیکھیے ان کے بچے بچے کو اوپر تک اپنے آباء و اجداد کے کارنامے معلوم, اور وہی ہمارے اوپر بھی ٹھونس رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان بچے, ہماری مسلمان بہنیں, ہمارے مسلمان بھائی, معلوم کیجئے, جائزہ لیجئے کتنا ان کو علم ہے اس سلسلے میں. یہ صرف افسوس کی بات نہیں بلکہ یہ خطرے کا الارم ہے, خطرے کی گھنٹی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو قوم اپنے آباء اجداد کو بھول جائے, اپنے رہنماؤں کو بھول جائے, وہ اس دنیا میں من حیث القوم زندہ رہنے کی حقدار نہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. سیرت کو دیکھیے اوپر تک, ایسے ایسے کارنامے آپ کے آباء اجداد کے نظر آئیں گے کہ دنیا میں کسی جگہ نظر نہیں آئیں گے. جہاں تک شجاعت اور بہادری کا تعلق ہے, اوپر تک آپ کے تمام آباء اجداد اپنے زمانے میں بہترین بہادر, بہترین بہادر. ان کی بہادری کا سکہ چلتا تھا, ان کی شجاعت کا لوہا مانا جاتا تھا. اور جہاں تک سخاوت کا تعلق ہے, میں عرض کر دوں یہاں پر ایک ذرا سی بات, اس سے آپ کے بہت سے شبہات اور اشکالات دور ہو جائیں گے. انسانیت کے لیے یعنی انسانیت کا جوہر, چند چیزیں, اور انہی پر پرکھا جاتا ہے انسان کی انسانیت. ایک چیز ہے شجاعت, بہادری. جتنی بے زیادہ ہوگی, بس سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت رکھی. اور بہادری کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. گولیاں چل رہی ہیں اور بہادری دکھاتا ہوں وہ ان کے اندر داخل ہو جائے, بہادری کا مطلب یہ ہے، شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر دشمن پر ضربِ کاری لگائے، یہ ہے بات، اپنا تحفظ اور دشمن پر ضربِ کاری، اس کو کہتے ہیں شجاعت. اس کو شجاعت نہیں کہتے کہ ہلاکتوں کے اندر اور موت کے منہ میں اپنے آپ کو دے دیں. شجاعت کا وصف جو بہادری کہلاتا ہے، یہ انسانیت کا کمال ہے. دوسری چیز ہے سخاوت، یہ بھی کمال انسانیت ہے. جبکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں بخیل بنایا، سخاوت اور کرم، اس کو کرم بھی کہتے ہیں. سخاوت اور کرم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہے سخاوت. یہ دوسرا وصف انسانیت کا، انسانیت کے انسانی جوہر کے لیے، انسانیت کے جوہر کے لیے تیسرا وصف اور ہے، وہ ہے حلم اور بردباری. بردباری کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر انجام دینا. یہ نہیں کہ جیسا عقل میں آ گیا بس فوراً کر ڈالو، یہ حلم و بردباری کے خلاف ہے. حدیث شریف میں آیا ایک صحابی کے سلسلے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو عادت، دو باتیں ایسی ہیں. صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور پھر فرمایا الحلم والاناۃ، ایک تو ہے بردباری اور ایک ہے سوچ سمجھ کر کام کرنا. یہ دو وصف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور یہ دونوں وصف انسانیت کے جوہر میں داخل ہیں. اور بھی ہیں کچھ تھوڑے سے اوصاف جوہر انسانیت میں، تو انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا. دیکھا جائے تو آپ کے تمام آباء و اجداد میں یہ اوصاف کامل درجے میں موجود ہیں، کہ اس زمانے میں کوئی ان کی نظیر نہ ملتی. معاملہ فہمتے، بردبار تھے، شجاع اور بہادر تھے. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. آپ کے جد امجد حضرت ہاشم، جو آپ کے اوپر میں اوپر جا کر جد امجد ہیں، ان کی عمر زیادہ نہیں، صرف 25 سال عمر، 25 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ہاشم کے ہی بیٹے ہیں عبد المطلب، جو آپ کے دادا ہیں. ہاشم مکے کے سردار بن گئے، عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہے. بتائیے کب بنے ہوں گے سردار، کتنی عمر میں؟ نور نبوت ان کی پیشانی سے بھی ظاہر تھا، ایسا ظاہر تھا کہ شاہ روم کو پتا چلا تو اس نے خط لکھ کر ان کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے، میری ایک بہت حسین و جمیل لڑکی ہے، میں اس سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاشم کو پیغام بھیجا اس لیے کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی نسل سے نبی آخر الزمان پیدا ہوں، تو وہ ان کو اپنے یہاں لینا چاہتا تھا. ہاشم نے انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا. اسی طریقے سے عرب کے بڑے بڑے سردار اپنی صاحبزادیوں کی پیشکش کرتے تھے، نکاح کی منع کرتے تھے. نکاح کیا تو مدینے میں کی، جس کو انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. تو ہاشم کم عمری میں فوت ہو گئے، سردار بن چکے تھے، مدینہ منورہ خشک جگہ تھی، ایک مرتبہ ان کے زمانے اور ان سے پہلے قریش کے قافلے تجارتی نہیں جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، دیکھیے اب سخاوتی آئی، ہاشم کے پاس جو کچھ بھی تھا اس سب سے انہوں نے وہ غلہ خریدا اور روٹیاں بنوائیں اور گوشت اور گوشت تیار گوشت ذبح کر کے جانور ذبح کر کے گوشت سے شوربہ پکایا اور روٹی کو توڑ کر شوربے میں ڈالا، تمام مکے کے لوگوں کو دعوت کیا، جب تک وہ قحط رہا اسی طریقے سے کھلاتے رہے. ہے کوئی آج دنیا میں ایسا؟ حکومتیں نہیں کرتی، بڑی بڑی مہذب اور بڑی بڑی ترقی یافتہ حکومتیں نہیں کرتی. جو اس مرد قلندر نے کیا سخاوت کا یاد، اور ان کے زمانے میں بار بار قحط پڑا اور وہ یہی عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ اس زمانے کے شاعروں نے ان کی تاریخ میں قصائد لکھے جو تاریخ اور سیرت کے اندر موجود ہیں. سخاوت ایسی، شجاعت بھی ان کے اندر موجود، سخاوت بھی موجود، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حلم، بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا. اس کے بھی بہت سے واقعات میں نے ہاشم سے ہی لیا ہے، اوپر سے نہیں لیا، جو انشاءاللہ میں پھر اگلی مجلس میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نسب نامے سے اور آپ کے آباء اجداد سے ہمیں جو کچھ بھی عبرتیں حاصل ہو رہی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی عبرت تو یہ حاصل ہوئی کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ. اگر اپنا نسب محفوظ رکھنا ہے، اگر اپنا خاندان محفوظ رکھنا ہے، اگر اپنے آپ کو شرافت کے معیار پر لایا ہے اور اگر اپنے اندر انسانیت کا جوہر باقی رکھنا ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ، ورنہ ایسا فنا ہو جائے، جانور بن جائے. اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر آیا کہ قیامت کے قریب، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اس طریقے سے سڑکوں کے کناروں پر بدکاری کرتے پھریں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں، اس لیے کہ انسانیت رخصت ہو گئی. اس وقت لوگوں میں انسانیت نہ ہوگی، اس لیے ان پر قیامت آئی. وہ سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہوں گے جن پر قیامت آئی، کیونکہ انسانیت نہ رہی. تو ایک تو یہ عبرت حاصل کہ اس کام کے قریب نہ خود جائیں اور نہ اپنے بچوں کے لیے ایسا کوئی راستہ اختیار کریں کہ وہ خدا نہ کرے اس کے پھندے میں پھنس جائیں. دوسرے یہ کہ انسانیت کے جو جوہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. باقی اوصاف اور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سچی غلامی، ہماری گردن میں آپ کی سچی غلامی کا توق ڈال دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور شیطان کے چیلوں سے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے. یہ ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کی ضعیف والدہ اسپتال میں داخل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرما دیجئے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ بھی اسپتال میں داخل ہیں، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. ایک اور صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے والد محترم 10 ربیع الاول کو انتقال کر گئے اور 12 ربیع الاول کو ان کا شبم بھی ہو گیا. ان کا نام تھا حاجی محمد اسماعیل. ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، شیطان کے چیلوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، غیر مسلم دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور چھوٹے بڑے تمام دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو اور ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔